السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے کہ ماہ مبارک کے روزے صیام سحری و افطاری اور عبادات دعائیں اور مناجات آپ کی روح اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ ماہ رمضان کا یہ سفر جاری و ساری ہوگا اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کی طرف توجہ بڑھتی چلی جا رہی ہوگی. اور حسب معمول اس آج بھی ہمارے ساتھ دینے والے ہمارے مہمان گرامی اور اس پروگرام کے روح رواں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اور جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم نے کہا روح رواں پروگرام کے اور پروگرام کا بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. آج کے پروگرام کا نام بھی ہمارا جسم اور روح ہے. دونوں طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. حواس خمسہ یا فائیو سینسز ہماری جن چیز کو دیکھ لیتی ہیں, چھو سکتی ہیں, سمجھ سکتی ہیں, سوچ سکتی ہیں, اس کے بارے میں حواس خمسہ کے زد میں جو چیز آتی ہے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو حواس خمسہ کی سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور جس کو سمجھنا مشکل ہو جائے آج کل کے مادی دور میں اور کمپیوٹرائز دور میں انسان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں, کنسنٹریشن کا ٹائم ہی کم ہو گیا ہے. آج 5-10 منٹ سے اوپر کوئی کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں لوگ, اور 2-3 منٹ کے لیے کسی موضوع کے اوپر وہ سوچ سکتے ہیں, اور 2-3 منٹ میں کوئی موضوع سمجھانا بڑا ہی مشکل امر ہے. البتہ آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں اپنے ناظرین و سامعین کے جو صبح کے اس پہر میں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں, اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں, اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اس تنگ وقت کے دور میں جب انسان کے اندر ہمت حوصلہ ہی نہیں رہا زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کا یا غور و فکر کرنے کا, ہم وہ موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. زندگی بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ زندگی ہے کیا. یہی دنیا میں پیدا ہونا اور دنیا سے چلے جانے کے درمیان کا ایک وقفہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں, یا اس سے پہلے بھی ہم زندہ تھے, اس کے بعد بھی ہم زندہ ہوں گے, اس کے سمجھنے کے لیے جسم اور روح کے تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سائنٹیفک دنیا, سائنسی دنیا, مادی دنیا روح کو تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز بھی جب مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ کارڈیو پلمنری اریسٹ ہو گیا, یعنی دل نے دھڑکنا بند کر دیا. کیوں بند کر دیا, کیا چیز تھی جو دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھے ہوئے تھے؟ ایک مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا, دھچکا لگا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا, تمام چیزیں اعضاء و جوارح اس کے وجود میں موجود ہیں, لیکن دوبارہ کیوں سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا ان کو؟ کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ کیوں زندگی نہیں دی جا سکتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس جسم سے الگ ہوئی اور دوبارہ اس جسم میں اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ سائنس ہمیں نہیں بتاتی, مادی دنیا ہمیں اس کا علاج نہیں بتاتی اور اس کی وجہ نہیں بتاتی. دین بتاتا ہے کہ انسان کا وجود ایک عام وجود نہیں ہے. دنیا کو اگر دیکھا جائے تو دنیا ہمیں یہی سمجھاتی کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے, ایک معاشرتی جانور ہے, حیوان, اور حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے اس کو, بولتا ہوا حیوان جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن درحقیقت دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا وجود ہے جس کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ کیا اس کی جسمانی خد و خال کی وجہ سے جو سب سے الگ تھلگ ہے, کیا اس کے رنگ و روغن کی وجہ سے, کیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, یا طاقت کی وجہ سے, قوت کی وجہ سے, اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے, یا اس روح کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے؟ جب اللہ نے اعلان کیا اس زمانے کی بہترین مخلوق ملائکہ کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے فوراً کہا پروردگارہ کیا تو اس کو مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خونریزی کرے گا؟ جبکہ ہم اس تیری عبادت کرتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. یعنی اس حمد و ثنا کے مسئلے پر فرشتوں کا یہ دلیل تھی کہ پھر ہمیں کیوں نہیں یہ رتبہ ملا, یا پھر کسی اور کو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب آدم کا پیکر تیار ہوا, اس کا جسم تیار ہوا, اس کے بھی مراحل ہیں, آب و گل سے, مٹی سے اس جسم کے پیکر کو تیار کر دیا گیا, اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا. قرآن میں آیا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا, وقول له الساجدین, سجدے میں گر جانا تم سب. اور سب نے سجدہ کر لیا, غیر اللہ کو سجدے کا حکم دیتا ہے پروردگار عالم, اور جو سجدے کر لے وہ کامیاب، جو سجدے کا انکار کر دے اللہ اس کو اپنی درگاہ سے باہر نکال دیتا ہے، دور نکال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا۔ لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ پروردگار عالم کی صفات سے مزین روح تھی جس میں وہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں، البتہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد و حساب نہیں، ایک محدود حد تک وہ صفات انسان کے وجود میں، اس کے باطن میں، اس کی روح میں موجود ہیں، لیکن زندگی کی تگ و دو باغ دوڑ ایسی ہے کہ جو ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی، بلکہ ہماری توجہ کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ ہم جسم کی خد و خال میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی رانائیوں میں اور اس کی ظاہر میں گم ہو کے رہ گئے ہیں، باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ روح کی طرف توجہ دیں تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ صفات جن کا تعلق پروردگار عالم نے جسم کو نہیں کہا کہ یہ جس جسم کا تعلق مجھ سے ہے، روح کو کہا کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم جسم اور روح کے تعلق اور ان کی صفات اور ان کے انسان کی زندگی پر اثرات اور کس طرح روح کی صفات کی طرف توجہ کر کے ہم اپنے آپ کو ان بلندیوں پر لے کر جا سکتے ہیں کہ قرب خدا کی منزل کو پانا، وہ منزل کہ جس نے پا لی ہے وہ منزل، اس کو دنیا کے کسی چیز میں لذت ہی محسوس نہیں ہوتی سوائے قرب خدا کے۔ بلکہ بعض عرفاء ایسے بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس جنت کا کیا فائدہ جہاں اپنے رب کی ہم عبادت نہ کرتے ہوں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں چھوڑو ابھی 10 منٹ بعد پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سوچ اور فکر میں تبدیلی کہاں سے واقع ہوتی ہے؟ یہ روح کی بلندی سے واقع ہوتی ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کا حقیقی تصرف، حقیقی فائدہ یہی ہے کہ انسان روح کو اس بلندی پر لے جائے کہ اس لذت کو، اس چاشنی کو محسوس کرنے لگے، پھر عبادت ایک بار نہیں ہو جاتی، پھر اللہ کا وجود ایک قسم کی بعض چیزوں کو نہ کرو انکار اور اس کے منع کرنے والی چیز نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کے وجود کی وہ رانائی نظر آنے لگتی ہے کہ انسان اس کا عاشق ہوا چلا جاتا ہے۔ یہی عشق ہے جو انسان کو اس دنیا کے مادی دنیا سے نکال کر فرشتوں کی دنیا سے بھی آگے لے جا کر اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں آج اس موضوع کے اوپر۔ جناب مولانا صاحب
فرمائیں،
جسم
جی
اور روح
جی،
جسم کی طرف تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے
جی،
جسم تو آئینے میں نظر آ جاتا ہے، روح کو سمجھنے کے لیے ایک سطح فکری کی ضرورت ہوتی ہے
جی،
ہر سطح فکری کا انسان روح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک بلند درجے کی روح کی وجود کی ضرورت ہے جو روح کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، اور اس روح کو سمجھنے کے لیے بھی پھر اس کو، اس کی خد و خال کو درست کرنے کے لیے، پھر اس کی بیماریوں اور ان کے دیگر چیزوں کو درست کرنے کے لیے، پھر اس کو بلندی پر لے جانے کے لیے ایک لمبا طویل سفر ہے
جی۔
تو 30 دن کے روزے کیا اس کے لیے کافی ہیں کہ انسان اسی عرصے میں یہ صلاحیت پیدا کر سکے اور بلندی کی طرف جا سکے؟ ایک اوپن موضوع آپ کو دیا ہے قبلہ، آپ جہاں سے چاہیں شروع
جی
کریں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ایک لفظ آیا تھا، اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ہے ملک، ایک ہے ملکوت۔ جسم گویا ملک میں سے ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن روح ملکوت میں سے ہے۔ عام طور سے جو مادی چیز ہوتی ہے، جو حواس خمسہ آپ نے بتایا، اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، لیکن جو ملکوت میں سے ہو وہ معقولات میں سے ہوتی ہے، اس کے سمجھنے میں ممکن ہے بلکہ زیادہ امکان پایا تک دیر لگے گی، لیکن کچھ خاص توجہات کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان توجہات میں واقعاً ایک خلوص ہو تو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً ایک تو روح کے بارے میں خود قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے پریشان تھے لوگ، اور اس پریشانی کا نتیجہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی آ کر کے سوال کر رہے ہیں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اتنے پر رک نہیں جاتا قرآن، لیکن فوراً اس کے آگے یہ بھی کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔
اللہ اکبر۔
लोग आपसे आके पूछते हैं कि रूह है क्या चीज़, तो उनको इतना बता दें रूह जो है अम्र रब का नाम है, कुव्वत परवरदिगार आलम का नाम है। अम्र रब का नाम यानी कुव्वत परवरदिगार का नाम, इसलिए कि अल्लाह ने अपने अम्र के बारे में वो अम्रुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहु कुन फयकून। अम्र इलाही क्या है कि वो जगह कह देता है, इरादा करता है किसी से, कह देता है कि हो जाए तो चीज़ हो जाती है। ये अम्र है, ये उसकी कुव्वत है, ये उसकी ताकत है। तो रूह इलाही भी अम्र रब्बी है, ये कुव्वत है, ताकत है। लेकिन ये आखिर का जो जुमला कुरान का है कि वमा ऊती तुम मिन अल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हें जो इल्म है वो कम कम है, यानी हर चीज़ की वाकई हकीकत को तुम्हारे ही ज़र्फ़ इल्म में आ जाए वो ये ज़रूरी नहीं है। जितना ज़र्फ़ होगा मज़रूफ़ उसमें उतना ही आएगा, और रूह इलाही वो उस मज़रूफ़ का नाम हो जो तो जो तुम्हारे ज़र्फ़ इल्म में जो है उसका समान जाना मुकम्मल तरीक़े से मुमकिन नहीं है। लिहाजा जितना समझ सकते हैं उसमें समझने के लिए ख़ुद इंसान को सबसे पहले अपने को, यानी जो आलम मुल्क है, ये जो जिस्म है, उस जिस्म को पहले समझने के लिए। मैं इसमें एक दो हदीस पहले मैं पढ़ दूँ, फिर उसके बाद जो है रूह से मुतल्लिक सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरामीन में से एक फरमान है, फरमाते कि मन आरफा नफ्सहु जाहदहा। एक तो मशहूर तरीन कौल जो मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफा रब्बा, नहीं एक दो तीन, मन आरफा नफ्सहु जाहदहा व मन जहला नफ्सहु अहमलहा। जो इंसान ख़ुद को पहचान लेता है वो उसकी तलाश करता है, मन अरफ खुद अपना इरफान नफ्स जो रखता है वो उसके तलाश में रहता है, यानी उसकी हकीकत की तलाश में होता है। पहचाना तो मगर उसकी हकीकत में वाकई क्या हकीकत है उसकी तलाश में रहता है। लेकिन जो खुद ही अपने से जाहिल होगा अहमल हा, उसको छोड़े रहता है, यानी गफलत में रहता पड़ा तो कुछ। ज़रूरत है कि इंसान ख़ुद को पहले पहचाने, खुद का इरफान हासिल करे। जब खुद के इरफान में आएगा तो यकीनन जो है उसके उस तरीक़े से हिफाजत करेगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी हकीकत क्या है, उसी हकीकत को उस मरहले पर उसको महफूज रखेगा, वहाँ इसको तलाश करके, और मज़ीद उसकी अगर बुलंदी की तरफ जाने का इम्कान पाया जाता कि है, उसको उस बुलंदी की तरफ ले करके जाएगा। उसी के साथ साथ ये भी कौल है, इमाम फरमाते हैं कि वह आदमुल हिक्मा, बेहतरीन और अजीम तरीन इल्म है क्या, वह आज़मुल हिक्मत मारिफतुल इंसान नफ्सा। बुलंदतरीन इल्म इंसान का यह है कि वह खुद पहले अपने को पहचाने, अपने मारिफतुल इंसान नफ्सा, खुद को पहले पहचाने। अलकैस मन अरफा नफ्सहु, होशियार और चालाक इंसान वो होता है जो खुद को पहचान ले। वह अखलसा अमल आमाल, और अपने आमाल को खालिस करें। ये अपने को पहचान लेने के बाद इंसान अपने उस वक़ार को और मर्तबे को बाकी रखता है। उसमें जो तफसील से गुफ्तगू की है इमाम ने, यहीं से रूह का भी निस्बतन पहचान हो सकती है। मौला के ये फरमान आप फरमाते हैं कि इन लिल जिस्म सित्ततो, इन लिल जिस्म सित्ततो अहवाल, जिस्म के छः हालात होते हैं, छः सूरतें उसकी होती हैं। वो छः सूरतें कौन कौन सी हैं इस पर गौर करें कि इन लिल जिस्म सित्ततो अहवाल, अस्सिहा वल मरद, एक उसकी हालत है बीमारी हो, बीमार हो सकता है जिस्म या सेहतमंद होगा। दूसरा वल मौत वल हयात, जिस्म को मौत भी आती है, जिस्म की ज़िंदगी भी रहती है, चार हो गए। वल नौम वल यक्ज़ा, और जिस्म जागता होता है या सोया हुआ होता है। ये छह हालात जिस्म के जो उस पर, ये छह सूरत हाल उस पर तारी होती हैं कि वो या तो सेहतमंद होगा या मरीज़ होगा, मुर्दा होगा या ज़िंदा होगा, या सोया हुआ होगा या जागता हुआ होगा। कदालिक रूह, रूह के भी ऐन बेऐन ही ये सूरतें, हाँ सूरत हाल छः सिफात से वो भी मुत्तसिफ होती है रूह। अब कैसे, ویسی کہ جیسے جسم باقن مر جاتا اس کو دفن کیا جاتا ویسی روح مر جاتی اس کو دفن کرنا نہیں ہے, اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فحیاتہا علمہا, حیات روح کیا ہے؟ حیات روح ہے اس کا آگاہ, اس کی آگاہی. اگر روح آگاہ ہو, میں یہاں ٹھہر کر کے ذرا دو تین چیزیں ذکر کر دوں. یہ تو بہت حد تک افراد متوجہ ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک روح ہے جو حقیقت انسان وہی ہے, لیکن اس سے آگے اگر سمجھیں تو ضرورت اس بات کی طرف توجہ دینے کی کہ اصل میں جتنی بھی خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں اس کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے, اس کے جسم سے نہیں ہوتا.
صفات کا تعلق روح سے.
جتنے بھی فضائل ہیں جن کی بنیاد پر آپ انسان کی تعریف کریں گے, واہ کیا انسان ہے, کیا سخی ہے, کیا کریم ہے, کیا محبت ہے دینے والا, جتنے بھی فضائل آپ کہہ سکتے ہیں انسان کے لیے جو ہو سکتے ہیں, ان تمام فضائل کا تعلق انسان کے روح سے ہوتا ہے. ایسے اس کے برعکس بھی جتنے رذائل بھی ہیں جس کی بنیاد پر آپ انسان کو انسان کہنے کے لیے تیار نہ ہوں اور کسی بدترین جانور کی طرح نسبت دے کر کے کہیں بھلا وہ انسان ہے یا فلاں جانور ہے مثلا, تو وہ صفات بھی جس کو ہم رذائل کے ہیں اس کا تعلق بھی جو ہوتا ہے وہ انسان کی روح سے ہوتا ہے. انسان کی روح یا شجاع ہوتی ہے, انسان کا جسم نہیں شجاع ہوتا ہے. انسان کی روح سخی ہوتی ہے, اس کا جسم سخی نہیں ہوتا ہے. انسان کی روح مہربان ہوتی ہے, اس کا جسم جو ہے مہربان نہیں ہوتا ہے. شجاعت کے اظہار کا ذریعہ ہے جسم, اس کی سخاوت کا اظہار کا ذریعہ ہے جسم.
یعنی روح کی صفات بھی جسم کے بغیر تو ظاہر نہیں ہو سکتی, اور جسم کی ضرورت ہے کہ اسے اظہار ہوگا, لیکن اصل تعلق اس کا
تعلق روح سے ہے. اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کیسے اس کا تعلق روح سے ہے جسم سے نہیں ہے. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر مثلا جسم انسان کا سخی ہو تو اس کا مطلب کہ جس انسان کا جسم جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ سخی ہونا چاہیے, اور جو انسان اپنے جسم کے اعتبار سے جتنا کم ہو اس کو کم سخی ہونا چاہیے. جس انسان کا جسم جتنا بڑا ہو اس اعتبار سے اس کو مہربان ہونا چاہیے, جس کا جتنا کم ہو اس اعتبار سے اس کو کم ہونا چاہیے اس کی مہربانی. یا شجاعت, جسم شجاع ہوتا تو جتنا بڑا جسم ہو اس اعتبار سے اس کو اتنا شجاع ہونا چاہیے, جتنا چھوٹا
اور جسمانی چاہیے. طور پہ اگر کوئی صحت مند ہے تو اس میں روحانی بیماریاں بھی نہیں ہونی چاہیے, روحانی طور پہ بھی اس کو صحت مند ہونا چاہیے.
اگر یہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ دیکھتے اس دنیا میں ایک جوان لڑکا جس کا جسم سلم بھی ہے مختصر بھی ہے لیکن وہ ایک بہت بڑے انسان کے مقابلے میں زیادہ شجاع ہے, زیادہ ہمتی ہے, زیادہ سخی ہے, زیادہ مہربان ہے. جی مثلا ہاں, یہ خود ایسا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی روح میں شجاعت پائی جاتی ہے, انسان کی روح میں سخاوت پائی جاتی ہے, انسان کی روح میں کرم پایا جاتا ہے. ایسے ہی اس کے برخلاف جتنے بھی صفات ہوں گی وہ سارے کے سارے صفات یعنی بری صفات وہ روح سے متعلق ہوتی ہیں. جسم اس کے اظہار کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے جامع السعادات کی وہ حدیث میں مسلسل جب بھی کہیں موقع آتا میں اس کو سناتا ہوں کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کا باطن انسان کا کیا ہے, چاہے ہم کبھی ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں, کبھی اس کو ہم قلب کہتے ہیں, کبھی اس کو ہم روح کہتے ہیں, مثلا انسان کا باطن اگر گناہوں کے گرد و غبار سے پاک ہو, صاف ہو جائے تو آدمی عالم ملک سے عالم ملکوت کو دیکھنے لگے گا. کہ نبی کریم نے فرمایا کہ عالم ملک سے مادیات میں رہتے ہوئے بھی وہ روحانیات کی چیزوں کو جو آنکھوں کی زد میں نہیں آتی ہیں ان کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے وجود میں جتنی پاک و پاکیزہ روح کو رکھا ہے, چونکہ اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے پروردگار عالم نے, اس لیے وہ اتنی صاف اتنی پاک ہے کہ اس آئینے میں انسان ملکوت کو دیکھ سکتا ہے. نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کا, حتیٰ کہ اس کا یقین بھی जैसा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि हमने अपनी रूह को गंदा कर रखा है अपने ही उन आमाल के ज़रिए से जिन्हें हम गुनाह की फहरिस्त में ला सकते हैं। इसलिए इमाम जो हैं हयात रूह को बता रहे हैं उसका इल्म, कि रूह जितनी आगाह होगी उसी आगाही के मुताबिक उसकी रूह जो है ज़िंदा होगी। अगर इल्म और आगाही रूह में नहीं है, चूँकि सारे सिफात का ताल्लुक जितने भी फ़ज़ाइल हैं रूह से मुतल्लिक होते हैं, अगर वो इल्म जो एक अच्छी सिफत है रूह में ना पाया जाए तो वह आगाही ना हो तो यकीनन जो है इंसान के रूह मुर्दा होगी। और उसी के बाद एक फरमाते हैं कि फ़हयात हा इल्म हा हयात नफ्स, क्या है हयात रूह है क्या उसका इल्म, और फरमाया कि वह मौत हा जहल हा, जितना जाहिल होगा रूह जाहिल होगी उतने ही इसको कहें कि मुर्दा है, इसके वजूद में रूह मुर्दा है। और फरमाया कि मरद हुआ शक हुआ, हम ईमान की जहाँ कहीं भी बात कहते हैं वो सारे के सारे ईमान क्या है यकीन यानी। और उसकी वजाहत के लिए मैं एक जुमला आमतौर से कहता हूँ, वो ये कि ईमान में और ईमान वाकई किसको ईमान कहा जाता है, मैं अगर इसको आँख से कागज़ देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये कागज़ है, लेकिन अगर मैं इसको आँख से ना देखूं और एक सच्चे इंसान ने कहा है कि एक कागज़ हकीकत है और मैं वैसे ही जैसे देख के मानता हूं कि कागज़ है, उस सच्चे के कहे पर मैं उसको मान लूं तो उसे ईमान कहा जाएगा। हमने जन्नत देखी नहीं है, सादिक रसूल ने बताया है, अगर मैं देख के जैसे तस्लीम करूं वैसे ही मानूं उसको और वैसे ही वाकई जैसे देख के माना जाता है तो उसे ईमान कहा जाएगा, वरना जहन्नम किसी इंसान को जो नहीं मानता दिखा दिया जाए तो मानने लगेगा, जन्नत दिखा दी जाए तो मानने लगेगा, फरिश्ते उसे दिखा दिए जाएं तो मानने लगेगा, जिन्नात उसे दिखा दिए जाएं तो मतलब मानने लगेगा, लेकिन जब तक नहीं देखे हुए हो मुमकिन है कहा जा रहा बयान किया जा रहा तो उसके जहन में चलिए साहब आप कह रहे तो हम मान रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं, इसमें और जो देख के मान रहा होता है दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हम वैसे ही अपने ईमान के बारे में सोचें कि अगर मेरा ईमान क़ुरान पे है, मेरा ईमान फरिश्तों पे है, मेरा ईमान माद और क़यामत पर है, तो खाली इसलिए तो नहीं है कि चूँकि भाई क़ुरान में कहा गया है, रसूल ने इस क़ुरान को कहा है कि अल्लाह की किताब है, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं और मान रहे हैं इनका ने, लेकिन अपने उस मानने को आदमी उस सतह पे तोले कि अगर मैं उस चीज़ को देख लेता है कि अल्लाह की तरफ से किताब आ रही है और नाजिल और फरिश्ते जो हैं जिब्राइल ला के इस तरीके से बयान कर रहे हैं, तो उसमें और किसी के कहक मानने में बुनियादी फ़र्क होता है, मगर मज़हब हमसे यही कह रहा है कि तुम्हारा ईमान उसी मरहले में होना चाहिए जैसे देख के माना जाता है, तब उसे ईमान कहा जाएगा। जो मैं इंशाल्लाह आप इस पर तफसीर करेंगे, दो जुमले में और कह दूँ कि इमाम फरमाते हैं कि मौत हुआ जहल हुआ, मौत उसकी क्या है जहल, तो मरज हुआ शक, हम इस मरहले मैंने कहते हैं मरज नफ्स मरद रूह है क्या शक। अगर हम अपने ईमान की बात को भी देखें जिन चीज़ों का हम ईमान कहते हैं, हसलन वो हमारा ईमान नहीं है, हकीकी मानव देव शक के मरहले में होता है, खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, मगर लोग कहेंगे तू तो काफिर हो गया, ये तो इसको मानता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं वाकन अपने अंदर में झांक करके देखूं तो वही वाला जो गालिब कह के गया है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अब जाहिर है वो था कह गया, और बाकी अगर हम अपने को भी देखें और अपने ही से फ़ैसला लें तो मामला हम भी उससे शायद आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, कि वरना न जाने कितने लोग करें, हम शक के मरहले में पता नहीं है या नहीं, अक्सर व बेशतर तो कह भी देते हैं कि भाई मर के कौन वापस आया है जो बताए कि वहाँ होता क्या है, और वहाँ है क्या चीज़, कैसे जानवर आते हैं। हमें तो यही समझ में आता है कि आदमी मर गया, मिट्टी हो गया, क्या चीज़ आई और क्या चीज़ गई और क्या चीज़ दिखाया गया और यहाँ क्या आदाब हुआ और क्या नहीं आदाब हुआ है। तो बीमारी ये रूह है शक, हमारा ईमान यकीन के मरहले तक पहुँचता ही नहीं, उस शक हमारी रूह बीमार है। जब बीमार है तो उस बीमार के लिए किसी चीज़ की जो वाकई लज्जत होती है उस लज्जत को कभी महसूस नहीं कर सकता है। एक इंसान को बेहतरीन ग़िज़ा ला करके दे दें लेकिन अगर वो बीमार हो तो उसकी ज़बान उस लज़्ज़त को महसूस नहीं करती है, नहीं करती है। जी
आज सब बड़ी अच्छी गुफ्तगू,
मैं इसको मुकम्मल करूँगा जी,
अभी आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर गया मैंने, और मैं ये चाह रहा था कि गुफ्तगू का सिलसिला चले। ये शक के आपने ज़िक्र किया, आज सब वो यकीन कैसा है जो शक के बग़ैर हासिल हो? अगर किसी चीज़ पर शक नहीं है, या तो इंसान ब्लाइंड फेथ कर ले, मैं आंखें बंद करके मैं यकीन कर लूं, तो मैं मतलब यकीन की मंजिल पर पहुंचने के लिए भी इंसान को चाहिए कि शक होगा तो तब उसकी यकीन का तगोदौ करेगा और फिर वो यकीन की मंजिल पर पहुंचेगा। दूसरा, सब इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारे जो ईमान का पहला दर्जा जो है वो अल्लाह के ऊपर एतकाद है और हम उसके लिए तशहुद पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदो। अभी आपने कहा ना कि हम शक की मंजिल पर हैं और उस वक्त हम तशहुद पढ़ रहे होते हैं, यानी अगर यकीन की मंजिल पर जाकर इंसान अगर अपने माबूद को तलाश करने के बाद, उसकी तर तगोदौ करने के बाद, कोशिश करने के बाद, ये बच्चों को मिसाल के तौर पे अगर बुलूग तक पहुंचने से पहले नमाज में वक्फ़ा दिया गया है तो वो इसी तगोदौ के लिए, इसी कोशिश के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए। लेकिन एक आया शरीफ जो हमें कुरान में मिलती है कि वल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, जब अल्लाह के बारे में वो इनकार कर रहे हैं या मसलन वो यकीन की मंजिल पर नहीं पहुँचे तो पूरी इमारत ही वो शक की बुनियाद के ऊपर, हर चीज़ में शक रहेगा। फिर वो जब बुनियाद कमज़ोर हो गई तो हर चीज़ किसी चीज़ में तगोदौ करेगा, वो नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर एतकाद अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल हो जाए, कमाल पर पहुँच जाए और यकीन की मंजिल पर अल्लाह के मामले में पहुँच जाए, और उसके बारे में फिर हमें कुरान में ख़ुद जिक्र मिलता है, तो अपने रब की इतनी इबादत कर, इतनी इबादत कर कि तू यकीन पाले, इस तरह मफहूम हमें सूरे बकरा के आखिर में मिलता है। लेकिन वो यकीन अलबत्ता मौत का उन्होंने तशरीह किया, लेकिन यकीन की एक मंजिल जो है ना वो इंसान को इबादत से हासिल होती है, जब इंसान अपनी रूह को पाक करता चला जाता है वो यकीन की मंजिल तय करता चला जाता है। अब ये कई चीज़ें इकट्ठी हो गई, एक रूह को पाने के लिए इंसान का उसकी तरफ तवज्जो हो, मुतवज्जो होना और दिल के आईने का पाक होना ज़रूरी है। खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर एतकाद भी यकीन की मंजिल पर होना चाहिए। वो यकीन की मंजिल जब पा लेता है तो रूह के लिए आलम मलकूत के दरीचे खुल जाते हैं और उसके यकीन में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान, जो कल भी आप प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करी जिसको मैंने देखा ना हो, तो यानी वो देखना वो ऐसे है कि जिस तरह इंसान उसका मुशाहिदा करता है, आलम मलकूत का मुशाहिदा कर लेना। वो मुशाहिदे की मंजिल पर पहुँचने के लिए इंसान इस दुनिया में मादियात में लत पत पड़ा है, गुनाहों में लत पत पड़ा है। अगर इंसान नहीं भी करना चाहे तो कई जगह, मसलन अगर आप मिसाल के तौर पे आपने समझ लिया भाई म्यूज़िक नहीं सुनना है, आपको फिर भी सुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गीबत नहीं सुननी है फिर भी आपको सुननी पड़ेगी। इस किस्म की माहौल में जब आप हैं, ये कोई ऐसा आइडियल माहौल नहीं है कि जिधर आप अच्छाई की तरफ जाना चाहें तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, बुराई की तरफ जाना चाहें तो आपके लिए रुकावटें बहुत हैं। बल्कि यहाँ पर उसके बरअक्स है कि अगर आप अच्छाई की तरफ जाना चाहें रुकावटें बहुत हैं, और अगर बुराई की तरफ जाना चाहें तो आपके लिए कोई पूछने वाला, कोई सवाल करने वाला नहीं है। यानी माशरा ऐसी हद पर पहुँच गया है कि बुराई पर सवाल नहीं करता, अच्छाई पर सवाल करता है। अगर आप नमाज पढ़ने लगे, दाढ़ी आपने रख ली, स्कार्फ आपने कर ली मिसाल के तौर पे, तो ये इस पे सवाल आएगा कि यार उसने वो बड़ा नमाजी हो गया, कल तक तो कुछ नहीं कर रहा था, आज उसने ये कर लिया, आज उसने स्कार्फ कर लिया, आज वो मतलब है हिजाब की तरफ आ गई और कल वो कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन अगर वो हिजाब उतारे, हाँ अब बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट हो गई है, अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, अभी आप स्मार्ट लग रहे हैं और आदि किस्म, तो इस माहौल में उस तरफ जाने के लिए और माह मुबारक रमज़ान में क्या, किस तरफ इंसान कहाँ से शुरू करे, कहाँ से आगाज़ करे? आपकी हम आगा साहब अहादीस और रवायात के उससे नहीं करें, आप ख़ुद क्या कहते हैं, तजवीज़ क्या करते हैं कि किस तरफ से आगाज़ किया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं? अल्लाह के वजूद को तस्लीम करना है, रूह के ऊपर काम करना है, बुराइयों से बचना है, गुनाहों से बचना है, आगाज़ किस तरह करे इंसान?
हाँ, ये ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन मैं उस मुश्किल चीज़ को थोड़ा सा, एक बुज़ुर्ग आलिम दीन की बात मेरे जहन में आती है, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ مثال دیتے تھے کہ کسی چیز کو حل کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کا سرا تلاش کیا جاتا ہے. اور فوراً مثال دے کے جیسے اگر کہیں دھاگا الجھا ہوا ہو تو اگر کوئی آدمی دھاگے کو سلجھانا چاہتا ہے تو اس دھاگے کا جو سرا ہے پہلے اس کو تلاش کرتا ہے, اس کو تلاش کرے گا اور پھر اس کو تلاش کر کے جہاں جہاں بھی اس میں گرہیں جو کچھ بھی لگی ہوئی ہوگی وہ اس سرے کے ذریعے سے اس کو کھولے گا تاکہ کہیں ٹوٹے نہ, اور اس میں دیر ضرور لگے گی. لیکن چونکہ اس نے سرے کو پا لیا ہے تو سرے کو پانے کے بعد دیر ضرور لگے گی, اس کو سلجھا لے گا. کچھ لوگ جلدی چاہتے ہیں, جو جلدی کرتے ہیں تو وہ سرا نہیں تلاش کرتے ہیں,
وہ کھینچ لیتے ہیں اس کو.
نہیں, سرا نہیں تلاش کیا, یہاں سے توڑا پھر وہاں گرہ لگا دی, وہاں سے توڑا وہاں گرہ لگا دی, اور تھوڑا سیدھا تو ہو گیا مگر کتنی گرہیں لگ گئیں. یہ خود گرہ الجھن ہے, یہ خود گرہ جو ہے شک ہے, یہ خود گرہ جو ہے گرہ لگنے کہتے ہیں.
واہ واہ,
اگر آدمی جو ہے کسی چیز کو الجھاؤ الجھن الجھاؤ کو سلجھانا چاہتا ہو تو اس کے سرے کو تلاش کریں. اب آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ یقین یا ایمان یا اس کی طہارت کو لانے کے لیے ہم اصل میں وہیں چاہتے ہیں کہ وہیں ہو, تو وہیں اگر میں وہیں 20 سے گفتگو کرنے لگوں تو ایک چیز کہیں کہہ دوں گا, مگر وہ وہی صحیح ہوگا جیسے الجھے ہوئے دھاگے کو ہم نے توڑ کے جلدی سے وہاں گرہ لگا دی, چلو یہ ٹھیک ہو گیا. ہم کو اصل میں سرا تلاش کرنا, ان سارے مسائل کا سرا توحید ہے, اس سارے مسائل کا سرا توحید ہے.
ماشاءاللہ,
جب تک آدمی توحید پر آ کر کے مطمئن نہیں ہوتا ہے گرہیں لگائے گا, گرہیں لگائے گا مگر ایک گرہ ہی رہے گی, الجھن رہے گی اس کو چاہے وہ خاموش
جب تک اپنے توحید کے معاملے کو
درست نہ کر لے گا,
یا میں کہوں کہ اپنے مالک کے ساتھ اپنا
معاملہ جی ہاں توحید کا. اسی لیے آپ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا واقعی بنیادی مضمون جو پہلا آتا ہے توحید کا ہے, اور اللہ کے طرف سے جتنے بھی ہادی آئے ہیں ان کا شدید ترین تبلیغ و ابلاغ جو ان کا کیا توحید ہے,
توحید ہے درست.
لیکن جب اس کو آدمی سمجھ لے گا کہ وہی ہے توحید, وحدانیت ہی سب کچھ ہے, یعنی ہر قدرت اور ہر چیز کا تعلق وہی ہے, وہی سرا ہے, تو جب اس کو واقعاً پھر وہ مانے گا نہیں, پھر وہ مانتا نہیں ہے, پھر اس کے لیے وہ مشہود ہوتا ہے, وہ خود اس کے لیے مشہود ہوتا ہے,
یہ شاہد بن جاتا ہے.
جہاں جی
شہادت دے, یہ تشہد سے جو نکلا
ہے جی وہی اس کے لیے مشہود دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی, اس کے لیے مشہود ہوتا ہے,
یعنی اس منزل پر پہنچ
جاتا ہے تک جی
کہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتقاد. ابھی تو ہمیں امی ابو نے کہہ دیا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں
جی,
تو وہی ایک ہمارے ذہن میں وہ تصور چلتا رہتا ہے
جی.
پھر ہم ڈارون تھیوری اسکول میں پڑھ لیتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں, ہم یہ کیا ہم ادھر گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے توحید کو کیا گہرائی میں جا کے نہیں دیکھنا. حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ جو بات سنی سنائی بات پر مبنی ہو, جو اعتقاد ہوتا ہے ہوا کا ایک جھونکا اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے, اور جو عقل و دلیل و منطق کے اوپر قائم ہوتا ہے, لاجک کے اوپر, ریشنالٹی کے اوپر جو قائم ہوتا ہے, وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, وہ چیز آگے نہیں ہٹ سکتی. تو ہماری یہ اعتقاد بھی تو انہی سنی سنائی باتوں کے اوپر ادھر سے سنا.
اس کے لیے میں نے, مجھے یاد ہے گزشتہ سال اس پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی, آج چونکہ موقع آ گیا تو میں کہہ دوں, اور جب ہمارے سامعین ہوں گے تو ان شاء اللہ ان کو شاید یاد آ جائے گا کہ اسی لیے اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں, ہم اپنے مذہب کو دیکھیں, اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں, تو ہمارا مذہب, ہمارا دین, یہ اسلام جو ہے کسی چیز کو منواتا نہیں ہے کہ منواتا ہی نہیں ہے, پہچنواتا ہے.
اللہ اکبر.
اللہ جو ہے اپنے کو منواتا نہیں ہے, مجھے مانو.
اللہ
وہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف,
میں ایک مخفی خزانہ تھا,
میں
چاہنا کہ پہچانا جاؤں,
پہچانا جاؤں, یعنی کہ میں مانا جاؤں. ہم اگر اپنے کو دیکھیں تو ہم ماننے پہ اترے ہوئے ہیں, مان رہے ہیں,
اور اکثر جو مان رہے ہیں وہ بغیر پہچانے مان رہے ہیں,
ظاہر ہے. اسی لیے
یعنی پہچان کا اگلا مرحلہ خود ہی ماننا ہے
جی,
یعنی
پہچان کا نتیجہ ماننا ہوتا ہے جی, اور وہ جو ماننا ہوتا اسی کو مشہود ہونا کہتے ہیں. چونکہ پہچان رہا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے تک نہ پہنچا سکے اس چیز کو, لیکن چونکہ وہ پہچان رہا ہے لہٰذا اس کے لیے وہ مشہود ہے, वो देख रहा होता।
और ये किसी भी तरीके से इस मंजिल पे आगे पहुंच सकता है, जरूरी तो नहीं कि इंसान कुम और नजफ से या किसी दीनी इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करे।
कुम और नजफ से इल्म इल्म हासिल करता है, और जब इंसान किसी चीज़ के पहचान पे आता है तो वो होती आगाही। देखिए दो चीज़ें, इल्म और आगाही। इल्म जो है मकतब में बैठ के आता है, जानुए अदब तह करता है तब आता है, आगाही गौर व फिक्र से होती है। इंसान जब डूबता है किसी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि कहीं जो आदमी जो है किसी में जा करके जानुए अदब तह किए हो तभी। हाँ, वो जिसने जानुए अदब तह किया है, अगर उसने इल्म के ज़रिए से शनाख्त और इरफान हासिल किया है तो उसके लिए इबलाग मुमकिन है, उसके लिए तरसील और तबलीग और उसको समझाने के लिए ज़्यादा इम्कान पाया तक बता देगा। और जो ख़ुद जो है डूब के हासिल करता है, जो आगाही सर करता है, वो उसके लिए चीज़ें मशहूद होती हैं, मगर मुमकिन है कि उसके लिए उसके पास वो हुनर ना आ सके जिसकी बुनियाद पर दूसरों तक भी वो पहुँचा सके।
मतलब बड़ी अच्छी, जिस्म रूह तो अपनी जगह रह गया, ये जो गुफ्तगू चल पड़ी है इससे कि इंसान कई मरतबा दुआ करता है, किसी मामले में फंस गया है और उसकी दुआ मुस्तजाब हो जाती है
जी।
ये बजात खुद ये बात, ये छोटी छोटी दुआओं का मुस्तजाब होना, मुझे खुद याद है अपना तजुर्बा, बचपन में जब बिल्कुल बचपना था तो उस वक्त मैं कहता परवरदिगारा अगर तू वाकई मौजूद है तो ये काम मेरा इस तरह कर दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वाकई तू ये काम इस तरह चलाता है। अब वो बचपने की बातें हैं, उसमें ना कोई कुरान की आयत की ज़रूरत पड़ी ना किसी और चीज़ की, लेकिन देखा कि कई मरतबा जो काम हम यानी अपने जहन में था कि ये काम नहीं हो सकता है, और छोटे छोटे काम थे, मतलब खेल के बीच में या किसी और चीज़ में, मैं परवरदिगारा अगर तू वाकई मौजूद है तो ये दिखा दे, और वो जो कई दफ़ा दिखा दिया तो एतकाद बनता चला गया कि वाकई परवरदिगार आलम का वजूद जो है वो मौजूद है, जो मेरी बात सुन रहा है इस वक्त और उसका जवाब दे। इसी तरीके से छोटी छोटी दुआएं तो अपनी जगह होती हैं। इंसान हमारे पास कई मरतबा दोस्त आते हैं और वो जिक्र करते हैं परेशानियों का और इसका और उसका, हमने कहा एक नुस्खा छोटा सा है, कई उलमा उसको जिक्र करते रहते हैं कि आप बजाय इसके कि दूसरे के सामने बैठ के किसी की गिबत करें, आप क्यों ना माबूद के सामने अकेले में बैठ जाएं, मुसल्ला बिछा लें, वज़ू कर लें, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वज़ू करके बैठ जाएं, मुसल्ले पे नहीं भी बैठे आप, बिस्तर पे बैठ जाएं, लेट जाएं, जागते सोते किसी भी अंदाज़ में, किसी तरह ख़ास तरीके से बैठने की भी ज़रूरत नहीं, भी हमें मारिफत ही नहीं है तो हम उसका एहतराम क्या करेंगे, लेकिन बैठ के ये कहें परवरदिगारा मैं तेरा बंदा हूँ और इस शख्स ने मुझे ऐसे तंग किया हुआ है और मैं इसमें तंग पड़ गया हूँ, मगलूब होता जा रहा हूँ, मैं मेरे से ज्यादती हो रही है, परवरदिगारा मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, या कोई मामला है परवरदिगारा मेरे ये जॉब का मामला है, ये अगर नहीं होता मैं बच्चों के लिए रिस्क कहाँ से लेके आऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तेरी तरफ सवाल करता हूँ, तू मेरी इस तरह इंसान एक किस्म की गुफ्तगू करता है, और इससे ऐसे मराहल लोगों ने तय किए हैं, ऐसे ऐसे मसाइल तय किए हैं कि जिधर से यानी दुआएँ कबूल होना अपनी जगह, मामला ठीक हो जाना अपनी जगह, लेकिन एक जो कनेक्शन अपने माबूद से पैदा हो गया तो वो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि तौहीद से आगाज करें, उसके लिए कलमे पढ़ना और वो करना ज्यादा वो नहीं। और आजकल मिसाल के तौर पे आम तौर पे चल रहा है कि वो फलानी आयत पढ़ लें, उसकी तकरार कर लें, जिक्र कर लें, ये जिक्र भी अगर सिर्फ उस चीज तक महदूद हो जाए तो फिर तो इतना फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर उस जिक्र से आपको पुरबे खुदा की मंजिल भी पैदा हो, अल्लाह की पहचान होती चले, तो तौहीद तक इन जराए से भी पहुंचा जा सकता है।
यकीनन मौलाना, इसलिए हम दूर भी ना हो, हमने जो बीच में इतनी गुफ्तगू की उसी रूह के लिए है कि हम अपनी रूह की तकमील या उसके कमाल तक पहुंचाने के लिए, इसकी तहारत के लिए क्या करें, और ख़ुसूसन इस महीने में इंसान अपने एतबार से गौर व फिक्र करे, सोचे और बहदानियत के बारे में, तौहीद इलाही के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर व फिक्र। अगरचे मासूमीन ने, मैंने जो जुमला कहा बहुत बड़ा है इस एतबार से, मासूमीन ने कहा कि अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर ना करो, खुद उसने जो कुछ ये उसकी मखलूकात में गौर करोगे तब भी जो है उसकी तरफ पहुंचने का,
उसी
की तरफ पहुंचना जी। तो हम जिस सतह के हैं उस एतबार से हमारा सिरा है तौहीद, उस तौहीद इलाही में इंसान, मसलन मुझे तारीख़ी एतबार से बनो उमैया के दौर में दो मसले थे, एक मसला था ईमान का और एक मसला था तौहीद और शिर्क का, ईमान और शिर्क का। खुलफाए बनू उमैया ने उन लोगों को जो लोग वाकई तौर पर मस्जिदों में आकर के या वहाँ जहाँ लोगों को तबलीग करना चाहिए वहाँ आने के बाद जब तबलीग करते थे, ایمان کی گفتگو کرتے تھے اور شرک کی بھی گفتگو کرتے تھے، منع کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان شرک کی گفتگو نہ کریں، توحید کی گفتگو کریں، ایمان کی گفتگو کریں، مگر گفتگو یہ نہ کریں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اگر اس واقعے پر غور کریں کہ کیوں شرک کو روکا جا رہا ہے بیان کرنے سے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان کا جیسے اعمال تھے اور جس طریقے سے اسلام یا دین کے نام پر وہ اپنے کو حکومت کر رہے تھے، یقینی معنوں میں وہ خود عملی اعتبار سے شرک ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہی کہوں کہ وہ اپنے کو ذل الہی کہیں، ذل الہی، کہ بادشاہ کے حاکم کیا ہیں، مثلا اللہ کا سایہ ہے زمین پر، ہم جب وجود کچھ ہی کہنا چاہتے ہیں اس کا شریک ہو رہے ہیں، اس لیے شرک کو بیان کرنے سے منع کر رہے تھے۔ اور ایسے ہی شرک سے قریب ہوتے ہوئے انسان اصل توحید کو بھلا دیا، اصل وحدانیت کو بھلا، جب اصل وحدانیت سے بھلا دیا ہر چیز جو ہے مشکوک ہوتی چلی جائے گی۔ روح کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اور اس میں واقعی روشنی اور نور پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے کو شک سے نکالے اور یقین کی طرف جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث جو سرکار مولا کائنات نے بیان کی تو اس کو مکمل بھی کر دوں کہ جیسے جسم کے 6 حالات ہوتے ہیں، ویسے ہی روح کے بھی 6 حالات ہیں، اور ان حالات میں یقینی معنوں میں موت، حیات، بیماری اور شک اور یقین وغیرہ ہے۔ اس میں سے فرمایا کہ حیات روح کس میں ہے؟ علم روح میں ہے، موت جہالت میں ہے، بیماری اس کے شک کا نام ہے، صحت ہوا یقین ہوا۔ صحت روح یقین، وحدانیت پر، وحدانیت الہی پر واقعا یقین ہو، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین نے دعائے عرفہ میں یہ کہا ہے کہ پروردگارا ایسی خشیت میرے قلب میں تری پیدا کانی اراک، گیا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ انسان کی یقین اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں سے وہ دیکھنے لگے، تو یقینی معنوں میں صحت مند روح ہوگی۔ دو اس کے حصے رہ گئے تھے کہ وہ نومہا غفلتہا، روح کی خواب کیا ہے؟ غفلت، سو رہی، سوتی ہو رہی، کون جو غافل ہے؟ ہماری روح اصلاً غافل ہے ساری چیزوں کے حقائق سے، اور اس غفلت کو میں بتانے کے لیے جیسے یہ کہوں کہ انسان اپنی زندگی میں محسوس کرنا، مشہور ترین واقعہ ہے، شاید ہمارے مذہب مسلک کا کوئی فرد اس سے ناواقف نہ ہو، کہ سرکار مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل جو ہیں اپنا حق جو ہے زیادہ بیت المال سے مال مانگ رہے ہیں، تو حضرت علی نے لفظوں سے نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، بلا لیا اور بلا کر کے جو ہے ایک لوہے کو تیز گرم کیا، تیز گرم کرنے کے بعد آگ میں گرم کر، جب وہ لوہا بھی آگ کی طریقے سے سرخ ہو جاتا ہے، کہا دہرائیے کیا مانگ رہے ہیں، جیسے ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں بھائی میرے بچے وغیرہ ہیں میرے حق سے کچھ زیادہ دے دو، تو وہ لوہا نکالا اور جسم اتر لے کر، نہیں تم کیا کر رہے ہو، یا آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ میں، کہا اس دنیا کی آگ سے آپ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں اور ناحق مجھ سے یہ کام لے کر کے مجھے آخرت کی آگ سے قریب کر رہے ہیں، یعنی اپنے یقین کو مادی اعتبار سے اس جہان ملک میں دکھا کر کے کہ اس کا یقین کیسے ہونا چاہیے ہے کہ انسان جیسے دنیا کی آگ کی حرارت کو محسوس کر کے دور ہونے لگتا ہے، ویسے ہی غلط کرتے ہوئے اس کو جہنم کی آگ کی حرارت محسوس ہونے لگے، یہ یقین ہو، تو یقینی معنی میں انسان کی روح غفلت سے بیدار ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ بھی جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی جاگتے ہوئے آدمی سے کہیں جو جاگ رہا میری باتوں کو غور سے سن رہا ہو، اس کی آنکھیں میری طرف کھلی ہوئی ہیں، اور میں یہ کہوں کہ جاگیے، جاگیں، آنکھیں کھلی رکھیں، تو ظاہر ہے یا تو ایک مرتبہ جو ہے غصہ آئے گا کہ میں نے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو اپنی آنکھ جھپکا بھی نہیں رہے ہیں، پھاڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کہنے کہ جاگیں، لیکن یہ جاگنا اس آنکھ کی نہیں ہے، اصل میں روح کی آنکھوں کے آدمی دیکھنے لگے، وہ جو غفلت میں ہے، وہ جو نیند سو رہی، وہ جاگنے کا مطلب ہو تو اس کو، انسان میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں جہاں لے کے جا رہا ہوں ان چیز کو دیکھنے لگے، کہ حضرت علی کو عملی طور پر دکھانا نہ پڑے کہ آگ کی حرارت ہے، بلکہ واقعاً جیسے کہا اس کو محسوس کرنے لگے، وہ آدمی محسوس کرنے لگے، سرکار نبی کریم کے دور میں ان کے چند اصحاب ایسے تھے جن کے لیے مشہور ہے کہ نبی کریم جو ہیں بیان کرنے لگے ہیں, تو بیان کرنے میں وہ عالم ہوا کہ سکتے میں آ گئے اور جیسے کہ اس مرحلے میں پہنچ گئے ہوں. لیکن دوسرے نے ایک بات اور کہی کہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک روشنی آئے, ہم دیکھ رہے ہیں. میں تو کبھی کبھی ممبر پہ بولتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمیں بھی تعریف کرنے والے ہی ہوتے ہیں, مولانا آج تو ہمیں بالکل ایمان کو تازہ کر دیا ہے, جیسے آپ نے کیا بیان کیا. اس کا مطلب ہمارے بیان کرنے سے کچھ چیزیں ان کو دکھائی دینے لگی, ایمان تازہ کہتے ہیں. وہ رسول کا صحابی یہ کہنے لگا کہ آپ بیان کرتے ہیں تو جیسے ہمارے سامنے ایک روشنی ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ پھر اسی تاریکی میں, جیسے کہ بجلی چمکتی ہے اور تاریکی میں چیز دیکھتا اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. کہیں ایسا تو یا رسول اللہ ہم منافق تو نہیں ہیں کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے اور پھر معلوم ہے کہ اسی اندھیرے میں ہیں. تو نبی کریم نے کہا کہ نہیں, اس کو نفاق تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جب کبھی یہ کیفیت ہو کہ جیسے روشنی آئی اور تم دیکھنے لگے ہو, فوراً دعا کرو پروردگارا اس روشنی کو جانے نہ دینا, یہ روشنی جو میرے لیے جو ہے ویسے ہی باقی کہ میں مسلسل اس چیز کو دیکھتا رہوں. میں جانتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی حقائق کو بیان کیا جاتا ہے, کسی انسان کے قلب میں کوئی ایمانی روح پائی جاتی ہے اور جب حقائق کو بیان کیا جاتا تو واقعاً اس میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے, آدمی حاضر ہوتا ہے, دیکھنے لگتا ہے. اور معلوم ہوا کہ مجلس ختم ہوئی, بیان ختم ہوا, لوگ گئے اور پھر اسی تاریکی میں ہیں. ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دعا کرے, اسی لیے دعاؤں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے جب آدمی متاثر ہو اور کسی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت جو ہے دعا کرے اللہ جو ہے قبول کر لیتا ہے. صحیح, اگر ہم پڑھ رہے ہیں, ہم سنا رہے ہیں, ممکن ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے اوپر کوئی یہ توفیق حاصل ہو ہمیں کہ ہمارے بیان کی استراحت ہو جائے اور ہم کوئی بات کہیں اور سننے والے کوئی اثر ہو جائے, تو یقینی طور پر اسے دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم یہ روح کی صفائی کا موقع آیا, میرے اندر ایک نور پیدا ہوا, پروردگارا یہ نور باقی رہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اس چیز کو دیکھتے رہیں. اور امید کرتے ہیں کہ یہ اس ماہ مبارک کی برکت کے نتیجے میں امکان پایا جاتا ہے کہ آدمی سنے, غور کرے تو اس کے قلب کے دریچے کھلیں, روشنی ہو اور وہ حقائق کو دیکھنے لگے انشاءاللہ.
تو قبلہ, جب انسان توحید کے ان دریچوں کو طے نہیں کر پاتا تو روح جو ہے نا وہ ایک قسم کی
غفلت میں
ہوا ہوس اس کے اوپر
غالب ہو جاتی ہے.
اور ہم وہ ایک آیہ شریفہ بھی ہمیں نظر آتی ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, جنہوں نے اپنے ہوا ہوس کو اپنا معبود بنا لیا, اسی کی عبادت میں مصروف ہے, اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی میں مصروف ہے, اور اس کے بعد علم ہونے کے باوجود بھی ان کو ان چیزوں سے نجات نہیں ملتی اگر علم ہو بھی. تو یعنی یہ عملی پریکٹیکلی طور پر اس میں انوالو ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے ہوا و ہوس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان اور پھر اس میں روزے, سحری کی وقت انسان اٹھ رہا ہے. مطلب آج کل دیکھیں اتنے کہتے ہیں, ایک طرف منفی بات آتی کہ اتنا طویل دن ہے اور اس طویل دن میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے, لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں مجھے کتنی زیادہ فرصت مل رہی ہے عبادت کی, میری عبادت کا دورانیہ کتنا طویل ہو گیا ہے. میں صبح سحری کے وقت سے افطار تک میری توجہ اپنے معبود کی طرف ہے کہ میرا روزہ ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا, میرا روزہ ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میرا روزہ ہے, میں نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے, میں نے عبادت کرنی ہے, میں نے دعا کی طرف رجوع کرنا ہے, میں اپنے معبود کی طرف رجوع کروں. اور پورے سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ اتنا انسان اپنی ذات, اپنی روح کی طرف متوجہ ہو سکے جتنا اس ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے. تو اگر انسان روح کی طرف توجہ کر لے اور روح کے دریچے کھلنے لگ جائیں, اور جس طرح انسان عالم ملکوت پہ ایک دفعہ نظر پڑنے لگ جائے, ایک جھلک بھی نظر آنے لگ جائے, تو انسان تو اس کی خاطر جس کی اللہ تعریف کرتا ہے, جس دنیا کی, اس کی دنیا کی اللہ نے کوئی چیز, ہم بعض جگہ ذکر کیا ملتا ہے ہمیں کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ مومن کو عطا کر دیتا. یعنی اس کی کوئی حیثیت, کوئی وقعت ہی نہیں ہے, اور مومن کا عمل اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اس کا اجر آخرت میں رکھا ہوا ہے. تو ماہ مبارک رمضان تو ناظرین و سامعین سب کے لیے بڑی ایک واقعہ بھی, قبلہ آپ نے بھی یقیناً اس سے وہ کیا ہوگا, صرف ناظرین و سامعین کی توجہ کے لیے اور ان کو وہ کرنے کے لیے, پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے سوال کیا, شخص بتا کس حالت میں تو نے صبح کی؟ کہا یا رسول اللہ میں اس حالت میں صبح کی کہ میں یقین کی منزل پر ہوں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. کہا یا رسول اللہ میں آخرت کی صدائیں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ. اور اس طرح کی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز انسان پر طاری ہو جاتی ہے. انسان اپنے وجود کو جب اس بلندی پر لے کر آتا ہے, روح کو اس بلندی پر لے کر آتا ہے, من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه, جو شخص اپنے آپ کو 40 دن تک مخصوص کر دے اللہ کے لیے, گناہوں سے بچے, مکروہات سے بچے, مستحبات کی طرف آئے, واجبات اور فرض چیزوں کو بجا لائے, اللہ کی طرف توجہ رکھے, لذتوں میں بھی اللہ کی طرف دیکھے اور اپنے معبود کے ساتھ, تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر علم کے نہیں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. یہ حکمت کے چشمے جاری ہونا, جب انسان علم و حکمت حاصل کر لے تو پھر کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو کہ حق کی راستے سے روگردانی کرے گا یا اس سے پیچھے ہٹے گا. جب انسان اس منزل کو پا لے, قرب خدا کی منزل کو, تو پھر اس کے لیے اور طلب کیا رہ جاتی ہے؟ ہر طلب انسان کی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوا و ہوس اور دنیاوی چیزیں انسان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. اس کا لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے, اس کے سطح فکری اتنی اوپر چلی جاتی ہے, اس کا مینٹل لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں. جو اللہ کو پا لیا تو پھر کیا کھویا انسان نے, اور اگر اللہ کو کھو دیا پھر کیا پایا انسان نے؟ ناظر و سامعین, آج ماہ مبارک کے رمضان سحری کا وقت, لوگ سحری کی تیاریوں میں مصروف, اور اس میں مریضوں کی شفا کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجئے. بعض لوگوں نے, ہماری بہن ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, باقی کئی لوگوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی صاحب اپنے, وہ بھی مریض ہیں, ان کے لیے بھی جنہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا. پروردگارہ تجھے اس پاک وقت کا واسطہ جو سحری کا وقت ہے, پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے کامل عنایت فرما. ہمارے دوست احباب, مومن و مومنات, مسلمین و مسلمات, بلکہ تمام انسان جن جن مشکلات میں گرفتار ہیں, پروردگارہ ان مشکلات سے انہیں نجات عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں کام کر رہے ہیں, پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو انسانیت اور دین کے خلاف کام کر رہے ہیں, پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما, دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور اس دعا کے ساتھ ناظرین و سامعین, ہماری اہل بیت ٹیم کو, بندے ناچیز کو, مولانا معروفی صاحب کو, اور تمام ٹیم جو پس کیمرہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, تک وہ دعا کرتی ہے اور یہ پروگرام آپ تک پہنچتے ہیں, ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے مشرف حسینی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.